نعمه ويكافي مزاه رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. رضينا بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد نبيا صلى الله عليه وسلم. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. واهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. محترم سامعین حضرات، بیت اللہ شریف کے حوالے سے مسلسل آپ گفتگو سماعت فرما رہے ہیں. اللہ ذوالجلال کے اس پاک گھر میں رب ذوالجلال والاکرام کی قدرت کاملہ اور اللہ ذوالجلال کی رحمتوں اور عنایتوں کی مختلف آیات اور مختلف نشانیاں ہیں. خود رب ذوالجلال والاکرام نے فرمایا ہے، فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، اس گھر میں بہت سی کھلی کھلی اللہ ذوالجلال کی قدرت کاملہ کی نشانیاں ہیں جنہیں انسان دیکھ کے اور ان پہ غور و فکر کر کے اللہ ذوالجلال کی وحدنیت اور رب ذوالجلال والاکرام کے اختیارات اور بادشاہت اس کا اعتراف کرنے پہ مجبور ہو جاتا ہے. انہی نشانیوں میں سے ایک نشانی کا ذکر آپ پچھلے درس میں سن رہے تھے حجر اسود کے حوالے سے، اور انہی نشانیوں میں ایک بڑی نشانی مائے زمزم بھی ہے جو آج تک اللہ کے فضل و کرم سے جاری اور ساری ہے، اور جب تک اللہ ذوالجلال چاہیں گے وہ جاری اور ساری رہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس وقت اپنے اکلوتے صاحبزادے حضرت اسماعیل اور ان کی والدہ حضرت سیدہ حاجرہ کو اس سرزمین پہ لا بسایا اللہ ذوالجلال کے حکم سے، اللہ ذوالجلال کے فرمان سے، بہت بڑی یہ آزمائش تھی، ابتلا تھی اللہ ذوالجلال کی طرف سے ابراہیم علیہ السلام. کہ پہلے تو اللہ ذو الجلال نے اولاد ہی نہیں دی، جب تک والدین کے گھر میں رہے، اپنے شہر میں رہے، اپنے ملک میں رہے، تقریباً 80 سال کے قریب عمر ہو گئی لیکن اللہ نے اولاد ہی نہ دی، بڑھاپے کے آثار نمایاں ہونے لگے، گھر سے بھی نکلنا پڑا، سوائے رفیقہ حیات کے ساتھ بھی کوئی نہیں. اس وقت پھر اللہ الجلال والاکرام سے نونحال کے بارے میں دعا کی کہ اللہ مجھے بیٹا ہی عطا فرما دے. اللہ الجلال والاکرام نے فرزند عطا فرمایا تو حکم دے دیا کہ اس کو اور اس کی اماں کو جنگل میں چھوڑ آؤ ورا سرزمین. بس ابراہیم علیہ السلام نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ، اللہ عز الجلال کا جناب حکم سننے کے بعد ان کو اونٹ پہ بٹھایا اور اس سرزمین مکہ پہ آ کے جا بسایا. یہ ہے تمہارا ڈیرا. اللہ اکبر. کچھ کھجوریں اور پینے کے لیے پانی کا ایک مشکیزہ وہ دے دیا اور آپ واپس. حدیث پاک سے معلوم ہوتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث سے، کہ وہاں سے نکلتے ہوئے بھی ابراہیم علیہ السلام نے حضرت حاجرہ کو کچھ نہیں بتلایا کہ میں تمہیں کہاں لے جا رہا ہوں، نہیں بتلایا. یہاں آ کے جس وقت ان کو ٹھہرایا ہے تو وہ حیران ہو گئی کہ کس کے سارے چھوڑ کے جا رہے ہیں، جہاں اس جنگل میں جہاں کوئی انسان بھی نہیں بستا، کچھ بھی نہیں ہے، یہاں سایہ دار درخت بھی نہیں ہے، کہاں چھوڑے جا رہے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام نے آسمان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اس کے حکم سے چھوڑے جا رہا ہوں. حضرت حاجرہ علیہ السلام نے فرمایا اگر اللہ کے حکم سے ہے تو پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے. چند دن ہوئے، پانی بھی ختم ہو گیا اور وہ کھجوریں بھی ختم ہو گئے، رہے نام اللہ کا. اب نہ خود کچھ کھا رہی ہے نہ کچھ پی رہی ہے، دودھ کیسے آئے بچے کو؟ والدہ کچھ کھائے پیئے تو بچے کو دودھ آئے نا بھائی، والدہ کچھ کھائے پیئے ہی نہ پانی پینے کے لیے نہ کچھ کھانے کے لیے تو دودھ بیچاری کو کیسے آئے؟ بچہ روئے نہ تو اور کیا کرے. اب جناب اسماعیل روتے ہیں، یہ پہاڑی پہ کبھی صفا پہ اور کبھی مروا پہ، کبھی صفا پہ اور کبھی مروا پہ مارے مارے، کوئی آنے جانے والا انسان نظر آ جائے میں اس کو اشارہ کروں، آواز دوں، وہ آئے اور ہمیں پانی یا کچھ کھانے کے لیے دے، ہم تو بےتاب ہو چکے، پریشان ہو چکے. اور یہی اما حاجرہ کا وہاں دوڑنا اللہ عزوجل جلال کو ایسا پسند آیا کہ آنے والے حاجیوں سے کہا کہ تم نے بھی دوڑنا ہے، تم نے بھی یہ سات چکر لگانے. وہ میری ایک بندی نے وہ پانی کے تلاش کے ہی لیے ہی صحیح، لیکن اس کی یہ ادا اللہ کی رضا میں مجھے ایسی پسند آئی کہ میں نے آنے والوں کو اور یہاں حاضری دینے والوں کو کہا کہ میری اس بندی کے آثار کو یاد رکھو. وہ یہاں سے دوڑی تھی، یہاں سے چلی تھی، تم بھی وہاں سے چلو اور وہاں چلو اور وہاں سے دوڑ. ہوا کیسے کہ صفا پہ دوڑ جاتی ہیں، نشیبی جگہ میں پہنچتی ہیں، ادھر قریب بچہ پڑا ہے، باپ کے بچے کے پاس جاتی ہے، بچہ رو رہا ہے بچارا، ایڑیے مر رہا ہے، پھر واپس لوٹتی ہیں، دوڑ کے چڑھنے کی کوشش کرتی ہیں، مروا واپس پھر آتی ہیں، یوں ہی چکر کاٹ دیں گے. بچے کے پاس ایک مرتبہ آئی تو کسی اجنبی کی آواز کا احساس ہوا ہو کہ پہلے تو کچھ بھی یہاں نہ تھا، اب یہ احساس کسی کی آواز آنے کا، یہ کون ہے آدمی اور تو کون ہے جو بول رہا ہے؟ آواز تمہاری تو سنائی دے رہی ہے، نظر کیوں نہیں آتا، تو کون ہے؟ حضرت حاجرہ پوچھنے لگے کون ہے تو. جب یہ پوچھا تو جبرائیل نمایاں ہو گئے علیہ السلام، جبرائیل نمایاں ہو گئے اور عرض کرنے لگے کہ جناب میں آیا ہوں آپ کی خدمت کے لیے، اللہ عزوجل جلال نے بھیجا. جناب ابراہیم حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پاؤں مبارک مارا زمین پہ تو وہاں سے چشمہ بہ پڑا, پانی نکل آئے. ہمارے ہاں حکایت تو عام مشہور یہی ہے نا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں سے پانی نکلا, غلط ہے, صحیح نہیں ہے. حضرت جبرائیل کے پاؤں مبارک سے یا پن کا پر مبارک مارنے سے وہاں پانی کا چشمہ جو ہے بہ نکلا. جب وہ پانی پھیلنے لگا تو حضرت آجرہ نے اس کے ارد گرد وہ تھوڑی سی بننی سی بنانی شروع کر دی, ان کو گھیرنے کے لیے, قابو رکھنے کے لیے کہ یہ پھیل ہی نہ جائے, ادھر ادھر نہ نکل جائے, تاکہ ایسا نہ ہو کہ میں اٹھا ہی نہ سکوں اس کو, یہ سراب کھیتی کو سراب کرنے کے انداز سے. اور کہا زم 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 زم, ٹھہرو ٹھہرو ٹھہرو, زبان سے نکلے آواز, نام زم زم ہو گیا ان کے اس آواز نکلنے سے. اب اللہ ذوال جلال نے یہ پانی وہاں عطا فرمایا. تاریخ کا عجیب پس منظر ہے, عجیب واقعہ ہے کہ یمن میں انہی دنوں میں قحط پڑا اور وہاں کا ایک قبیلہ جرہم وہ یمن سے ہجرت کر کے روزگار کی تلاش کے لیے اپنے علاقے سے نکلا. جب وہ مکہ مکرمہ کے نچلی جانب سے, یہ مسفلے کی جانب سے اس کو کہتے ہیں اسفل مکہ, اور جو مغرب مشرقی جانب ہے اس کو کہتے ہیں اعلی مکہ, ادھر پہاڑی علاقہ سلسلہ زیادہ ہے. اعلی مکہ جس کی جانب باب العمرہ ہے, ہاں جی, یہ جانب صفا مروہ ہے, جس طرف اس طرح پہاڑی ہیں زیادہ, سلسلہ پہاڑی سفر سلسلہ ہے. اور دوسرا سلسلہ اس کے مقابلے میں شامی, رکن شامی کی طرف, اور رکن شامی کے ساتھ ادھر باب عبدالعزیز سے باہر نکلے تو جس کو آج مسفلا کہتے ہیں نچلا حصہ, اس مسفلے کی جانب دور سے یہ جرم قبیلہ جو ہے نا وہ جا رہا ہے روزگار کی تلاش کے. انہوں نے کیا دیکھا کہ یہاں کچھ پرندے جو ہیں وہ اڑ رہے ہیں, ان کا آنا جانا یہاں محسوس ہوا. انہوں نے کہا کہ ہو نہ ہو یہاں کوئی بستی بسی ہوئی ہو, کوئی آدمی رہنے والے ہو یہاں, تو پتا کرائیں یہاں کیا ہے. اب انہوں نے آدمی بھیجا تو پتا چلا کہ جناب ایک مائی بیٹھی ہے, ایک بیٹا ہے, اور پانی کا وہاں چشمہ ہے. اس نے جا کے بتلایا اور جا کے ذکر کیا کہ یہ معاملہ ہے, تو وہ سارے کے سارے یہاں لاتا ہے اور اماں سے کہنے لگے کہ اماں اگر آپ اجازت دو تو ہم یہاں قریب ہی کوئی مکان بنا لیں اور یہاں پانی اللہ نے عطا فرما دیا ہے, شکار وغیرہ کر کے کھانا کھا لیا کریں گے, پانی یہاں سے پی لیا کریں گے, اجازت ہو تو ہم یہاں رہ رہے ہیں. تو حضرت حاجرہ علیہ السلام نے اجازت دے دی, انہوں نے وہاں گھر بنا لیے کچھ. یہ جرم وہی قبیلہ ہے کہ جس کے جن کی ایک عورت کے ساتھ, بچی کے ساتھ بعد میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جوانی کے بعد ان کا نکاح, ان کی شادی اس جرم قبیلے کے خاندان کی ایک بچی سے ہوئی. اب یہ جرم قبیلہ یہاں مکہ مکرمہ میں آباد ہے. سال ہر سال گزرتے گئے, دو چار دس کی سال نہیں, سینکڑوں سال بیتتے گئے, رہ رہے ہیں. قریشی بھی خاندان بھی بس گیا, عربی خاندان وہ بھی بن گیا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے, وہ بھی یہاں سرزمین مکہ میں. مگر جرہم قبیلے میں ایک دور میں بڑی اودھم مچا دی اس نے, قتل و غارت شروع کر دی, جنگ و جدال پھیلانا شروع کر دیا. تو بنو اسماعیل نے اور مدافعات کے رہنے والے جو عرب تھے انہوں نے مل کے سوچا کہ بنو جرم کا مقابلہ کرنا چاہیے. جس طرح ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں نا, اگ لین آئی تو گھر والی بن بیٹھی. یہ یمن سے آئے تھے اور یہاں جناب ہمیں رہنے نہیں دیتے, یہ کہاں ہے یہاں رہنے والے. تو سب عربیوں نے مل کے جرم قبیلے کے لوگوں کے ساتھ انہوں نے لڑائی, یہ جرم قبیلہ مغلوب ہوا. اور اتفاق کی بات یہ کہ مغلوب ہونے کے بعد یہ جو زمزم کا کنواں تھا, زمزم کے کنویں کو انہوں نے بالکل نسی منسیہ کر دیا, بند کر دیا. مٹی ڈال کے بیت اللہ کے کچھ آثار, بیت اللہ کے اندر تلواریں تھیں اور کچھ اسی طرح اور چیزیں تھیں حرم پاک میں بیت اللہ میں, ان کو بھی اٹھایا, تلواریں بھی اٹھائیں, اور کنویں میں پھینکی اور اوپر جناب مٹی ڈال ڈال کے چیزیں ڈال ڈال کے پتھر ڈال ڈال کے بالکل ان کی سطح جو ہے نا وہ بالکل ہموار کر دی, کنویں کے آثار ہی ختم کر دیے. جاتے ہوئے انہوں نے یہ کرتوت ادا کی, وہ چلے گئے. اب یہ کنواں بند ہوا. اس وقت سے لے کے پھر صدییں بیت گئیں اس کنویں کو بند ہوتے ہوئے. یہاں تک کہ اہل عرب زمزم کے کنویں کو بھول چکے تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش سے کچھ عرصہ پہلے سردار عبد المطلب کو خواب آتا ہے. خواب میں کہنے والا کہہ رہا ہے کہ اے فر زمزم زمزم کو کھودو. تو عبد المطلب جواب میں کہتے ہیں کہ اش زمزم, زمزم کیا ہے؟ بس اتنی بات ہوئی, ان کی آنکھ کھل گئی, بات کرنے والا چلا گیا. دوسری رات بھی یہی خواب, تیسری رات بھی یہی خواب. تیسری رات جب خواب آیا تو پھر کہنے والے نے یہی کہا ہے پھر زمزم. پوچھا زمزم کیا ہے؟ تو اس نے جواب دیا قال لا تنزف ابدا ولا تزم تسقل جميع الاعظم عند قريه النمل. یہ بات اس نے کہی کہ وہ زمزم وہ ہے کہ لا تنزف, ہو جو ختم, جس کا پانی ختم ہونے والا نہیں, ولا تزم, اور نہ ہی وہ کم ہوگا, تسقل حجیج الاعظم, حج کرنے والا جمع غفیر گروہ وہ اس سے پانی پیے گا. حج کا طریقہ تو آدم علیہ السلام سے, حضرت ابراہیم علیہ السلام سے چل ہی رہا تھا. حاجی جتنے بھی تعداد میں وہاں ہوں گے وہ سب سیراب ہو کے پانی پیے گا. اور ساتھ یہ اندہ قریت النمل, چیونٹیوں کی قریا کے پاس چیونٹیوں نے اپنی بل بنائی ہوئی ہے. وہاں چیونٹیوں نے اپنی وہاں بل بنائی ہوئی ہے. یہ خواب دیکھا. اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ کہنے والے نے یہ بھی کہا کہ آپ نکالو اس کو, ان دا قریت نمل ہے تو ینقر الغراب والدم و ینقر, یعنی ان دا ہی نہ ینقر الغراب. کہنے والے نے کہا کہ وہاں چوٹیوں کی بل ہے اور خون اور گوبر میں وہاں ایک کوا جو ہے نا وہ بھی ٹھونگے لگا رہا ہے, وہاں ٹھونگے لگا رہا ہے. یہ خواب جب تیسرے دن دیکھا ابراہیم علیہ السلام نے, حضرت سردار عبد المطلب نے, تو وہ حرم پہ ایک طرف بیٹھ گیا انتظار کرنے کے لیے. ابھی آپ دیکھیں کیا مسئلہ بنتا. کہتے ہیں کہ اتفاق ایسا ہوا کہ ایک آدمی اپنے گائے کو ذبح کرنے کے لیے لائے. اوصاف اور نائلہ دو بت تھے نا, ان بتوں کے درمیان چڑھاوا چڑھانے کے لیے اس نے گائے ذبح کی. مگر اتفاق یہ دیکھیے کہ جب وہ چھری پھیرنے لگا, کچھ چھری چلی اور وہ گائے ایسی بٹکی کہ وہ بھاگ نکلی. اور بھاگ کے یہاں جس جگہ کنواں تھا زمزم کا, اس کے بالکل قریب آگے گر گئی. وہ جو تھے نا قصائی قصاب, وہ دارے دارے آئے اور جہاں یہ گری ہوئی تھی اس کو یہاں ذبح کر کے یہیں اس کا چمڑا اتارا اور یہیں ان کا گوشت کاٹنے لگے. گوشت وہاں ہے, کبے چیلے اوپر اڑ رہی ہیں, گوشت کو دیکھے کبے چیلے تو آتی آتی ہیں. ایک کبا آیا اور اس نے گوشت اٹھانا چاہا تو وہ اس کے گوبر میں ہو جاتا نا, اس کی ہو جاتا, اس کے گوبر اور خون وہاں ملا ہوا تھا, وہ پڑا تھا اس کے میں جا کے گرا. وہ جا کے وہاں گرا, وہ نکل چونگے مار مار کے وہاں سے نکلنے کی کوشش کر رہا ہے. سردار عبد المطلب دیکھ کے حیران ہوئے کہ یہ وہ خواب تھا, وہ اثر تھا جو مجھے بتلایا گیا. اب وہ اٹھے تو کہتے ہیں دیکھیں یہاں وہ کیڑیوں کی بل کہاں ہے, وہ بھی ساتھ ہی مل گئی. جب چیونٹیوں کی کیڑیوں کی وہ بل بھی مل گئی تو اپنے بیٹے حارس ان کا نام تھا, ان کو ساتھ لے کے اس جگہ کو کھودنے کا پروگرام بنایا کہ یہاں کھودے. اور یہاں جو زمزم کے بارے میں مجھے بشارت خواب میں 3 روز دی گئی ہے, اس جگہ کو کھولے. اب جب جناب کشتی لے کے اور سامان لے کے حضرت اپنے سردار عبد المطلب اپنے بیٹے کے ہمراہ یہاں پہنچے اور وہاں جناب اس کنویں کو کھودنے کے لیے وہ اپنے آپ کو انہوں نے آمادہ کیا. تو عرب کے کچھ لوگ آڑے آئے, کہنے لگا تم یہاں کیا ٹوئے نکالنے لگے ہو, گڑے ڈالنے لگے ہو, حرم کے پاس گڑا بنانے لگے ہو تم. بعد نے مخالفت شروع کی اور بعد نے کہا بھائی مکے کا سردار ہے, رہنے دو جو کرتا ہے کرنے, سردار تھے نا تو مختلف جو کرتے ہیں کرنے دو. بعد نے مخالفت کی, بعد نے مخالفت نہ کی. جب مخالفت کی تو سردار عبد المطلب کے دل میں آیا کہ میرا ایک ہی بیٹا ہے, اور بھی بیٹے ہوتے تو آج کوئی مخالفت کرنے والا میری مخالفت کی جرت نہ کرتا. اللہ عبد الجلال سے دعا کی یا اللہ 10 بیٹے دے تو ایک بیٹا تیرے نام پہ ذبح کر دوں, ہاں تیرے نام پہ قربانی دوں گا تمہارے نام پہ. یہ نظر مان لی, یہ دعا کی سردار عبد المطلب. اب اس کے بعد اللہ عبد الجلال نے بعد کا واقعہ ہے, 10 بیٹے بھی اللہ عبد الجلال نے عطا فرمائے. جب 10 بیٹے جوان ہونے لگے تو جناب پورا ڈالا 10 میں کہ کس کو ذبح کیا جائے, تو پورا فال نکلا سردار جناب عبداللہ کے نام. اور یہ عبداللہ سب سے خوبصورت نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم, سب سے زیادہ خوبصورت. جب ان کو پکڑا سردار عبد المطلب نے ذبح کرنے کے لیے تو بہنوں نے جب چمٹ گئی عبداللہ سے, ہم نہیں جانے دیں گے بھائی, ہم اس کو ذبح نہیں, کسی اور کو ذبح کر دو, ہم اس کو ذبح نہیں ہونے دیں گے. شور ڈالا اور کہا کہ اس کا جو ہے نا فدیہ دے دیں, آپ عبد المطلب عبداللہ کا فدیہ دے دیں, ہم عبداللہ کو ذبح نہیں ہونے دیں گی. چنانچہ 10 اونٹ اور عبداللہ ان دونوں پہ پورا ڈالا گیا, پورا پھر عبداللہ کے نام نکلا. اس کے بعد 20 اونٹ اور عبداللہ پہ پورا ڈالا گیا, پورا پھر عبداللہ کے نام پہ, یہاں تلک کہ 100 اونٹ اور عبداللہ کے ماں بہن پورا اندازی میں 100 اونٹ. اور اس کے بعد جب پورا ڈالا گیا تو پورا 100 اونٹوں پہ نکلا. اس وقت سے ایک انسان کے خون بہا کی دیت 100 اونٹ قرار پائی. پہلے 10 اونٹ تھی انسانوں کی دیت, زمانہ جاہلیت میں بھی عرب میں 10 اونٹ کوئی آدمی قتل کر دیتا کسی کو ناجائز نہ تو کہتے 10 اونٹ دو بھی, وارثین کو 10 اونٹ دو, ان کی قیمت دو یا بھی. لیکن اس واقعے کے بعد عبد المطلب سردار تھے, انہوں نے اشارہ سمجھا کہ گویا ایک انسان کی دیت خون بہا, دیت یا خون بہا وہ کتنا ہے 100 اونٹ. اس واقعے کے بعد 100 اونٹ ایک انسان کی دیت جو ہے وہ عرب میں معروف ہوئی, جس کو اسلام نے پھر باقی رکھا. اور یہ تو اپنے اندر ایک واقعہ ہے, ایک علیحدہ تفصیل. اس کنویں کو کھودا سردار عبد المطلب, اور اس کے بعد یہ کنواں نکلا, وہاں سے تلواریں بھی برآمد ہوئیں, وہاں سے اور زیور بھی برآمد ہوا. وہ اسی طرح بیت اللہ کے اندر آویزہ کر دیا گیا, اور وہ کنواں آج تک اس وقت سے لے کے آج تک اللہ کے فضل و کرم سے جاری اور ساری. آج 30 نہیں بلکہ اس سے بھی 30 لاکھ سے بھی اتلے زیادہ بھی حجاج کرام وہاں جاتے ہیں, اور ہر آنے والا اپنے ساتھ دو دو تین تین کین بھی لاتا ہے. لیکن اللہ کے فضل و کرم سے وہ کنواں اور اس کا پانی جو رات دن وہاں ٹیوب ویل لگا ہوا, پہلے تو تھا نا یہ کیا تھا, کنویں کے اوپر جیسے چٹکنی بنی ہوئی ہوتی, اب وہ چٹکنی سی اتار کے انہوں نے ایک یعنی عجائب گھر بنا دیا ہے مکہ مکرمہ کے, ہاں پائپ کے راستے پہ, وہ بھی میں نے دیکھا اس سفر کے دوران. تو وہ جو اس زمزم کے اوپر کنویں کے اوپر بنی ہوئی تھی نا, وہ جہاں ہمارے یہاں بھی بنتی تھی, کیا اس کو کہتے ہیں, چرخی جزاک اللہ, وہ چرخی وہاں محفوظ ہے عجائب گھر میں, چرخی کے ذریعے وہ جو ہے وہ پانی نکالتے تھے. لیکن آج تو اللہ کے فضل و کرم سے جناب کیا ہے, ٹیوب ویل نصب ہے, اور یہاں ہی نہیں بلکہ مسجد نبوی میں بھی کنواں پانی جو ہے وہ پہنچا ہوا ہے. زمزم کا پانی مسجد نبوی میں بھی وہاں دستیاب ہے, وہاں پر تعداد. تو اللہ رب العالمین اکرام نے فرمایا فیہ آیاتم بینات, کہ میرے اس گھر میں کھلی اللہ رب الجلال کی قدرت کی نشانی ہے. ان نشانیوں میں سے ایک کھلی نشانی یہ بیت اللہ کے اندر زمزم کا پانی, زمزم کا پانی جس کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ خیر ما ان علی وجہ الارض ما زمزم. جدہ سے مکہ مکرمہ آئے نا, تو حد حرم میں داخل ہونے کے بعد بورڈ پر یہی حدیث لکھی ہوئی, خیر ما الارض خیر ما على وجه الارض ما زمزم، پوری روئے زمین پہ سب سے بہترین پانی جو ہے وہ زمزم کا پانی، خیر ما على وجه الارض ما زمزم، زمین کی سطح کے اوپر سب سے بہترین پانی جو ہے وہ کون سا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا زمزم. تعجب ہوتا ہے غور کرنے والے، حد سے تجاوز کرنے والے، وہ کسی موقع اور محل میں بھی غلو سے باز نہیں آتے. پچھلے جمعے آپ سن ہی رہے تھے کہ بیت اللہ کے مقابلے میں مسجد نبوی اور قبر اطہر کو جو مقام دے دیا گیا اور جو تاثر قائم کر دیا گیا، آج ضعیف الاعتقادی کے نتیجے میں مسلمان کیا کچھ کہتا ہے پناہ باپنا. بلکہ ان لوگوں سے بھی میں نے دیکھا، ان لوگوں سے بھی میں نے سنی یہ بات، یہاں کیا ہے جی، لاہور میں ہمارا داتا دربار، داتا دربار ہی دربار، اس کی کوئی نظیر نہیں، کوئی اس کی مثال نہیں. وہاں جانے کے باوجود میں جو بات کہنی چاہتا ہوں آپ دیکھیے، مولوی احمد رضا نے ملفوظات میں لکھا ہے، ملفوظات کی جن ملفوظات میں اس نے لکھا ہے، صفحہ نمبر 33 ہے، حصہ نمبر اول، میں نے مدینہ طیبہ سے بہتر پانی کہیں نہیں پایا. کہتے ہیں میں نے مدینہ طیبہ سے بہتر پانی کہیں اور جگہ نہیں، گویا سب سے بہتر پانی کس جگہ کا ہے؟ مولوی صاحب ہمارے 14ویں صدی 13ویں صدی کے مولوی صاحب نے کہا کہ بہترین پانی یہ، مگر نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ سب سے بہتر پانی کون سا ہے؟ اب بتلائیے غلو کی کوئی انتہا ہے؟ تو اللہ کے رسول تو کہیں کہ زمین پہ سب سے بہترین پانی زمزم ہے، اور ہمارا اور بھی کہے نہیں مدینے کا پانی سب سے بہتر ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بتلائیے غلو میں اور عقیدت میں انتہائی غلو اس سے بڑھ کے اور کیا ہے؟ سراحتن نبی علیہ السلام کے فرمان کی مخالفت، یعنی سراحتن حضرت تو فرمائے سب سے بہتر پانی زمزم، یہ مولوی کہے کہ سب سے بہتر پانی مدینہ طیبہ. آپ حیران ہوں گے، یہی نہیں بلکہ علامہ بلقینی نے تو یہاں تک کہا کہ ماء زمزم افضل من ماء کوثر، حوض کوثر سے بھی بہتر زمزم کا پانی ہے. علامہ بلقینی حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کے مشائخ میں شمار ہوتے ہیں، وقت کے بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے محدث تھے. وہ کہتے ہیں کہ سب زمین پہ اس کائنات میں سب سے بہترین پانی حوض کوثر میں جو پانی نہ آتا ہے، نہ کل کوثر جو قرآن نے کہا اس سے بھی بہتر پانی یہ زمزم. کہتے ہیں کیوں؟ دلیل دیتے ہیں. کہتے ہیں کیوں؟ کہتے ہیں اس لیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دل مبارک کو دھویا گیا ہے تو زمزم کے پانی سے نہیں، بلکہ زمزم کے پانی سے دھویا گیا ہے، کوثر کے پانی سے نہیں دھویا گیا، زمزم کے پانی سے دھویا گیا. اس کے نتیجے میں اللہ عبدالجلال نے اتنی قوت دل میں پیدا کر دی کہ ملکوت سماوات والعرض کے نظائر اللہ عبدالجلال نے اپنے پیارے پیغمبر کو معراج کی راہ دکھا دی. یعنی ان کا استدلال دیکھیے، وہ کہتے ہیں کہ کوثر کے پانی سے بھی بہتر زمزم کا پانی ہے. نہ صحیح نہ مانے اس بات کو، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان تو ہے نا کہ سب سے بہتر پانی زمین پہ کون سا ہے؟ زمزم کا پانی. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب بات اپنے استاد غالباً بلقینی ہی ہیں ان سے یہ سوال کیا کہ کیا وجہ ہے کہ زمزم کا پانی تھوڑا سا کھارا سا ہے، میٹھا کیوں نہیں؟ دوسرے پانی ہیں تو بڑے میٹھے ہیں اور طبیعت بھی میٹھے پانی کو چاہتی ہے پینے کو، لیکن زمزم کے پانی میں وہ مٹھاس ہے نہیں ہے، اس میں کیا حکمت ہے؟ تو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میرے استاد جی نے فوراً یعنی بلا توقف مجھے یہ جواب ارشاد فرمایا کہ اس لیے کہ جو اس پانی کو پیئے وہ میٹھا سمجھ کے نہیں بلکہ ایمان میں قوت پیدا کرنے کا ذریعہ سمجھ کے اس کو پیئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے پیتے مومن پیٹ بھر کے یہ پانی پیتا ہے، مومن پیٹ بھر کے، نبی علیہ السلام نے فرمایا پیو
خوب پیو اور خوب پیو. منافق ہے اس کے دل میں نفاق ہے جس کے دل جو زمزم کے پانی سے محبت نہیں کرتا اور زمزم کے پانی کو پیٹ بھر کے نہیں پیتا. یعنی اس کو ایمان اور نفاق کے مابین ایک علامت قرار دیا اس زمزم کے پانی کو, اور جو پینے والا ہے وہ اس کو میٹھا سمجھ کے نہ پیئے بلکہ ایک اللہ جل جلال کی نعمت سمجھ کے پیئے. بالکل اسی طرح مکہ مکرمہ میں کوئی سیرگاہ تو نہیں ہے نا بھائی, وہ سیر کے لیے تو ہم مری جاتے ہیں نا, یہ ہمارے بالائی علاقے سیر کے لیے تو وہاں جاتے ہیں. مکہ مکرمہ میں تو کوئی پہاڑی جو ہے وہ ایسی نہیں جس کو دیکھنے کے لیے انسان جائے. نزاکن للناظرین, دیکھ کے جن کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں, وہاں تو خوش پہاڑ ہے. یہ خوش پہاڑ میں اللہ جل جلال نے اس بستی کو کیوں بسایا؟ تاکہ سیر و سیاحت کی نیت سے یہاں نہ آؤ, عبادت کی نیت سے یہاں آؤ. وہاں سمجھے ہیں سیر و سیاحت کی نیت نہ ہو آنے والوں کی تو جی وہاں حج بھی ہو جائے گا, سیاحت بھی ہو جائے گی, سیر بھی ہو جائے گی. تو سیر کے لیے تمہارے ملک میں بہت سی جگہ ہے موجود ہیں, لیکن بیت اللہ میں کوئی سیر و مکہ مکرمہ میں کوئی سیر و سیاحت کی جن سے دل دہلتا ہو, دل خوش ہوتا ہو, آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہوں, جن کو دیکھ کے ایک طبیعت میں یعنی ایک کیفیت بدل جاتی ہو سیر و سیاحت کے نتیجے میں. فرمایا سیر و سیاحت کے نتیجے سے کے مقصد کے لیے نہیں بلکہ عبادت کے مقصد سے, میٹھا سمجھ کے نہیں بلکہ اس کو اللہ جل جلال کا حکم سمجھ کے, یا یوں سمجھیے ایمان کی ایک علامت سمجھ کے اس کو پانی کو پینا ہے. اس لیے حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ میرے استاد نے جو فوراً جواب دیا میرے دل نے اس کو تسلیم کر دیا, اس لیے اللہ جل جلال نے اس کو میٹھا نہیں رکھا. ایک حدیث کے الفاظ ہیں, حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ اشربو من شراب الابرار, یہ شراب الابرار ہے, یہ زمزم کا پانی نیکوں نیک آدمی جتنے ہوئے ہیں انبیاء صلحاء صدیقین ان کی چاہتوں کا مرکز ہے یہ پانی شراب الابرار. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ اکبر مدینہ طیبہ میں تھے, آپ نے وہاں پیغام بھیجا مکہ مکرمہ میں کہ زمزم کا پانی پیو بھیجو. جب یہ میرا قاصد آیا فوراً جناب اس کو بھر کے پانی زمزم کا وہاں بھجوا دو مدینہ طیبہ. نبی علیہ السلام نے منگوایا بھی, تحفہ بھی دیا زمزم کے پانی کا دوسرے ساتھیوں کو, اور زمزم کا پانی پلانے والے یہی حضرت عبد المطلب کی اولاد, ان کے بارے میں اللہ عزوجل جلال کے نبی علیہ السلام نے اجازت دے دی کہ یہ منا کی راتوں میں مبیت منا میں نہ کیا کریں, رات نہ گزاریں, جا کے زمزم کا پانی لوگوں کو پلائیں. حج میں منا میں رات کا ٹھہرنا واجب ہے, اگر نہیں ٹھہرے گا تو دم لازم آئے گا, لیکن پانی پلانے والے جو اس وقت کنویں میں سے پانی پلاتے تھے یہ حضرت عبد المطلب کا یہ خاندان, سردار عبد المطلب کا خاندان, نبی علیہ السلام نے اجازت دے دی کہ تم رات ٹھہرنا تمہارا یہاں مشکل ہے, اس لیے جا کے تم حاجیوں کو پانی پلاؤ, مسافروں کو پانی پلاؤ, مکہ میں بسنے والوں کو زمزم کا پانی پلاؤ. بہرحال کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ جل جلال کی نشانیوں میں سے, عظیم نشانیوں میں سے ایک عظیم تر نشانی یہ ہے, اور وہ مائے زمزم, جس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بہترین پانی زمین کا, زمین کی سب میں مائے زمزم ہے. اللہ اکبر, جو جب سے جاری ہے آج تلک آپ اندازہ کریں ہزاروں کی نہیں لاکھوں کی تعداد میں پانی پینے والے, اور جو کچھ پھر وہاں انتظام کر دیا ہے اس گورنمنٹ نے, اللہ جل جلال ان کو استحکام بخشے اور ان کو مزید سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. صحیح بات ہے کہ دل سے دعائیں نکلتی ہیں, اتنا اہتمام زمزم کا, اتنا اہتمام کہ کبھی بھی کسی جگہ اس کے غیر بارد ہونے کا بھی تصور نہیں ملا. یار آج پانی زمزم کے کنویں میں گئے ہیں اور ٹھنڈا نہیں ملا, پانی ہی نہیں انہوں نے انتظام کیا بلکہ ان کو اس کو ٹھنڈا کرنے کا انتظام بھی ساتھ کر دیا. اللہ اس حکومت کو بھی استحکام بخشے. اور اسی حوالے سے جو بات باقی رہ گئی ہے انشاءاللہ آئندہ مجلس میں عرض کروں گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. محمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل على محمد وعلى
صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين محترم سامعین حضرات اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے پاک گھر میں اپنی قدرتوں کے جو کچھ نشانات رکھے ہیں ان میں ایک بڑی نشانی جس طرح کہ آپ پچھلے درس میں بھی سن رہے تھے زمزم کے پانی کی ہے جو حضرت اسماعیل اور ان کی والدہ حضرت حاجرہ علیہ السلام کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے پاک باغ فرشتے حضرت جبرائیل کی ایڑیوں سے نکالا اور وہ اس وقت تک اللہ کے بندوں کو بیت اللہ میں بسنے والوں کو اللہ کے گھر کا حج کرنے والوں کو بلا تعطل اور بلا مشقت یوں سمجھیے کہ اللہ کے فضل و کرم سے وہاں پینے کا وافر پانی مہیا ہو رہا ہے کر رہا ہے. نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان تو آپ سن ہی چکے ہیں کہ خیر و ما ان علی وجہ الارض ما زمزم کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ روئے زمین پہ سب سے بہترین پانی زمزم کا پانی. اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ما زمزم لما شرب لك ان شربته تشتفی به شفاءك بھی شفا اللہ و ان شربت لقطع ضمعك قطع اللہ کہ زمزم کا پانی وہ ہے کہ تم جس نیت سے اس کو پیو گے اللہ ذو الجلال تمہاری وہ نیت پوری کروا دے. فرمایا اگر بیماری کی شفا کے نیت سے تم زمزم کا پانی پیو گے تو اللہ ذو الجلال تمہیں اس سے شفا عطا فرمائے. اگر بھوک کے ازالے کے لیے تم شربت کا اپنے زمزم کا پانی پیو گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہاری بھوک کا مداوا فرما دے اسی پانی کی بدولت. حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ اذا اراد ان یتحفا رجل بتحفۃ سقاہ من ماء زمزم کہ نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی کسی کو تحفہ عطا فرماتے تو زمزم کے پانی کا تحفہ عطا فرماتے. زمزم کا پانی مکہ مکرمہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام منگواتے بھی اور مہمان آنے والوں کو احباب کو اس کا تحفہ بھی فرما دیتے زمزم کے پانی کا. اور یہ جو آپ نے بات ارشاد فرمائی کہ زمزم کا پانی جس نیت سے پیا جائے وہی نیت اللہ سبحانہ و تعالیٰ پوری فرماتے ہیں. اللہ اکبر. تاریخ سے اس حوالے میں بڑے عجیب و غریب کچھ واقعات. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں, غفار قبیلے کے ساتھ ان کا تعلق تھا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے مکہ مکرمہ حاضر ہوتے ہیں. مکہ مکرمہ ایک عرصہ تک رہتے ہیں. صحیح مسلم میں لمبی روایت ہے ان کے ایمان کے حوالے سے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جس وقت حضرت ابو ذر کی ملاقات ہوتی ہے تو صحیح مسلم میں یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ متا کنت ہا ہونا, تو یہاں مکہ مکرمہ میں کب سے آیا ہوا ہے, جو میرے موضوع کے ساتھ بات متعلق. آپ نے پوچھا بھائی تو یہاں کب سے آیا ہے, تو نے جو کہا کہ میں اسلام لانے کے لیے آپ سے ملنے کے لیے ملاقات کے لیے یہاں حاضر ہوا ہوں, تو میں نے تو آج دیکھا ہے کب سے تم کہاں کب سے یہاں آئے. تو کہنے لگے کل تو منذ ثلاثین من بین لیلۃ و یوم, کہنے لگے حضور 30 دن ہو چکے ہیں مجھے یہاں سرزمین مکہ میں آئے. 30 دن رات گزر چکے, ایک مہینہ گویا کہ گزر چکا. کالا سامان کہنا جو کہ موقع فرمایا تمہیں کھانا کون دیتا تھا ایک مہینہ, کس کے ہاں کہہ رہے ہوئے تھے, روٹی کا کیا انتظام تھا, آخر ایک مہینہ اگرمی آدمی ہو یہاں رکھا رہے ہو تو کھانے پینے کا انتظام کیا تھا. کل تو ماں کان علی تعام اللہ ماؤ زمزم, کہنے لگے کہ میرا کوئی کھانے کا انتظام نہ تھا سوائے زمزم کے پانی. زمزم کے پانی کے علاوہ حضور میرا کوئی کھانا نہ تھا. فسمن تو وہاں آجد و اعلیٰ بتنی سخت جو عرض کرتے ہیں کہ حضور میں یہ ایک مہینہ تک پانی پیتا رہا, جب بھی بھوک ستاتی جب بھی ضرورت محسوس ہوتی میں پانی پی لیتا, یاد الگ کہ میں صحت مند ہو گیا, فسمن تو موٹا تازہ ہو گیا, 30 دن نہ کھانے سے کمزور نہیں ہوا, فسمن تو موٹا تازہ. جواب ہمت مجھ میں آئی. فرماتے ہیں اس کے ساتھ وبا آج دو اعلیٰ بتنی ثقافت, اور اپنے پیٹ میں میں نے کوئی چیز ایسی محسوس نہیں کی جس سے بھوک کرا کر اٹھے, تکلیف ہو بھوک ستاتی ہو, جناب اب میں کیا کروں. یہ کیفیت کہتے ہیں کہ میں نے نہیں دیکھی. ایک ماہ تک یہاں رہا بیت اللہ شریف. اللہ اکبر. جب یہ ساری بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سن لی تو فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہا مبارکن انہا طعام طعم و شفاء سقم انہا طعام طعم و شفاء سقم. فرمایا یہ پانی بابرکت پانی ہے, یہ بھوکوں کے لیے کھانے کا کام دیتا ہے اور بیماروں کے لیے شفا کا کام دیتا ہے. یعنی حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے گویا یہ بات ارشاد فرمائی. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ہے کہ جس وقت وہ زمزم کا پانی نوش جان فرماتے پیا کرتے تو اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا کرتے, ان کی دعا کے الفاظ تھے ہیں اللہم انی اسالک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء. اللہم انی اسالک علما نافعا, اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ مجھے علم نافع عطا فرما, صرف علم نہیں بلکہ علم نافع عطا فرما, ورزقا واسعا اللہ وسیع رزق عطا فرما کسی کا محتاج نہ بن, اور ساتھ یہ بھی وشفاء من کل داء اللہ ہر قسم کی بیماری سے مجھے شفا عطا فرما. یہ دعا پڑھا کرتے تھے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت زمزم کا پانی پیا کرتے. اسی طرح حضرت امام عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے، منقول ہے، وقت کے بہت بڑے محدث، بہت بڑے فقیہ، بہت بڑے مفسر، اور اسی طرح جناب بہت بڑے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے والے، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے، یہاں تک کہ ان کے معاصرین نے امام عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یوں کہا ہے کہ کوئی نیک عمل ایسا نہیں ہے جو عبداللہ بن مبارک نے چھوڑا ہو اور صحابہ کرام نے کیا ہو، کوئی عمل ایسا نہیں کہ جس کے بارے میں یہ ہے، ہم سمجھتے ہو کہ صحابہ کرام یہ عمل نیک کیا کرتے تھے اور عبداللہ بن مبارک نہیں کرتے، جتنے نیک عمل گویا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مطمئن کیا کرتے تھے، عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ وہ کام حل کیا کرتے، ان کو اگر چیز حاصل نہیں تو وہ یہ تھی کہ انہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نصیب ہوئی، حضرت علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار انہیں حاصل نہیں ہوا، باقی کوئی نیکی ایسی نہیں جو صحابہ کرام کرتے ہوں اور عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نہ کرتے، بلکہ کہنے والوں نے تو یہ بھی کہا کہ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ امیر المومنین ہے، یعنی عبداللہ بن مبارک کی لوگوں کے دلوں پہ حکومت، یہ تو امیر المومنین وہ ہوتا ہے نا جو بادشاہ ہو یا خلیفہ، یہ بغیر خلافت اور بغیر حاکمیت کے امیر المومنین کہتے ہیں کہ جس وقت اپنے شہر میں یہ گئے، اتفاق کی بات کے ہارون رشید کی بیوی جو ہے وہ بھی وہاں تھی، سیلاب عمر پڑا عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے استقبال کے لیے، اتنا ہجوم، اتنا ہجوم کہ لوگوں کے جوتے ٹوٹ گئے، ایک دوسرے کے پاؤں پہ پاؤں آ گئے، وہ کہنے لگی کہ یہ کون آدمی ہے بھائی جس کے استقبال کے لیے، جس کے دیکھنے کے لیے لوگ آگے چلے جا رہے ہیں، تو اس کی کلیزوں نے بتلایا کہ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ شہر میں آ رہے ہیں، ان کے دیدار کے لیے اور ان کے استقبال کے لیے یہ لوگ آگے جا رہے ہیں، تو کہنے لگی امیر المومنین تو یہ ہے، میرے خامد تو جناب اپنی لاٹھی کے زور سے حکومت کرتے ہیں، دلوں پہ حکومت ان کی، کہتے ہیں امیر المومنین عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ، امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بھی، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بھی یہ شاگرد، اللہ اکبر، بڑے عجیب و غریب واقعات ہیں امام عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کی، عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہے کہ اتا ما اتا زمزم فاستسقى شربۃ ثم استقبل القبلہ، زمزم کے کنویں پہ حاضر ہوئے، طواف کرنے سے فارغ ہوئے اور زمزم کے کنویں پہ پہنچے، فاستسقى شربۃ، انہوں نے کہا بھائی لاؤ پانی مجھے، میں پانی پینا چاہتا ہوں، جو پانی نکالنے والا تھا نا کنویں سے اس کو کہا بھائی پانی ڈول دو مجھے، اللہ اکبر، اس نے ڈھول بھر کے دیا زمزم کے کنویں سے، سم مستقبل قبلہ بیت اللہ کی طرف منہ کیا، فقال اللهم ان ابن ابي الموال حدثنا عن محمد بن المنقدر عن جابر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ماء زمزم لما شرب له وهذا اشربه لعطش القيامه يوم يوم اسم صاحبه، زمزم کا وہ ڈول ہاتھ میں لیا اور کہنے لگے اللہم اے اللہ، میں نے اپنے استاد ابن ابی المبارک سے یہ حدیث سنی ہے، وہ کہتے ہیں کہ مجھے حدیث سنائی محمد بن منقدر رحمۃ اللہ علیہ نے، اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے حدیث سنی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور انہوں نے کہا کہ میں نے نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی، آپ فرماتے تھے ما زمزم والے ما شرب له، کہ زمزم کا پانی جس نیت سے پیا جائے اللہ اس کی وہ نیت پوری کرتے ہیں، اللہ تیرے نبی نے یہ حدیث بیان فرمائی ہے اور اسی بدولت میں یہ پانی پی رہا ہوں، ہاں شرب ہوں لے آتا شیو میرا قیامت کے دن مجھے پیاس نہ لگے، قیامت کے دن مجھے پیاس نہ لگے، سما شرب ہوں، پھر اس کے بعد جناب پانی زمزم کا پی،
یعنی عجیب و غریب واقعات ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اسی ارشاد کے حوالے سے. عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے زمزم کا پانی پیا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ دعا کی کہ یا اللہ یہ پانی اس نیت سے پی رہا ہوں کہ 50,000 سال کا جو ایک دن ہے جہاں جناب سوائے حوض کوثر سے اور کہیں بھی پانی میسر نہیں آئے گا, اللہ اس دن مجھے پیاس ہی نہ لے. آپ اندازہ کریں, اللہ اکبر اللہ اکبر, اتنی شدت کی گرمی میں یہ کل اور آج کے دن تو اللہ کے فضل و کرم سے یہ ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے, موسم خاصا موسم میں تبدیل ہو گیا, خنکی پیدا ہو گئی اللہ کے فضل و کرم سے. پچھلے جمعے کیا کیفیت تھی, کتنی شدت کی تواضت اور کتنی شدت کی گرمی تھی دو دن پہلے, ہے جی. چند منٹ کے بعد منہ خشک ہوتا, پھر پانی پھر پانی پھر پانی. یہ تو ایک دن میں ہم جناب کتنا پانی پیتے, ڈاکٹر کیا کہتے ہیں ایک دن میں جناب آپ 10 گلاس کم سے کم پانی پیو, وہاں 50,000 سال کا دن ہوگا پانی نہیں ملے گا, 50,000 سال کا دن ہوگا پانی نہیں ملے گا سوائے حوض کوثر کے. اور اس دن کے لیے عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ اللہ سے دعا کرتے ہیں, اللہ تیرے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ زمزم کا پانی جس نیت سے پیو گے وہ نیت اللہ پوری کریں گے, مگر میری نیت یہ ہے کہ قیامت کے دن مجھے پیاس نہ لگے, میدان معاشر میں مجھے پیاس نہ لگے. اللہ اکبر کبیرہ. اسی طرح امام ابن قدامہ رحمت اللہ علیہ وقت کے بہت بڑے محدث, امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے شاگرد, امام ابن قدامہ رحمت اللہ علیہ کے بارے میں ان کے شاگرد امام عبداللہ بن عباس اور امام ابن حبان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, اللہ اکبر, فرماتے ہیں کہ دنیا میں کوئی حدیث ایسی نہیں ہے جس کا علم امام ابن قدامہ رحمت اللہ علیہ کے نام. اور ابن خزانہ رحمت اللہ علیہ وہ ہیں فرماتے ہیں کہ جن کے سامنے ان کے نوشتے اس طرح ہیں جس طرح انسان اپنی آنکھ سے یہ دیکھ رہا ہے, جس طرح یہ میں الفاظ اور آیات دیکھ رہا ہوں نا, یہ آیات اور الفاظ دیکھ رہا ہوں. فرماتے ہیں کہ جو کچھ ابن خزانہ رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے وہ اپنی تحریر کردہ نوشتوں اور کتابوں اور رسائل کو اور کتابوں کو اس طرح ضبط رکھتے تھے, محفوظ رکھتے تھے کہ فرمایا کرتے تھے کہ مولوی میں جب ذرا سوچتا ہوں ایک ایک سطر اور ایک ایک لفظ گویا میرے سامنے قطار در قطار کھڑے ہوتے ہیں, ایک لفظ بھی میرے حافظے سے میرے لوح سے جو ہے وہ محفوظ نہیں, یعنی غائب نہیں ہے. اتنا حافظہ اللہ رب جلال نے امام ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ کو فرمایا دیا. بہت بڑے محدث تھے اور بہت بڑے سخی تھے. بڑے عجیب و غریب واقعات ہیں سیر الاعلام علام النبلاء میں امام ابن اعزاب رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیے, بلکہ بعد نے تو یہ کہا کہ ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ اس بستی میں بسے ہیں, بستی کے بسنے والوں کی جو کیفیت ہے ان پہ عذاب اس بنا پہ نازل نہیں ہوتا کہ یہاں ابن خزیمہ بستے. کتنے یعنی متقی پرہیزگار اور اتنے یعنی سب زندہ دار عبادت گزار اور اتنے جناب پر اللہ عبد الجلال کی راہ میں مال خرچ کرنے والے اور دین کی خدمت کرنے والے. انہیں امام ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت کہ آپ کو حفظ کی اتنی دولت کس طرح ملی؟ آپ فرماتے ہیں میں نے 100 آثار احادیث لکھی ہیں اور مجھے ایک حدیث بھی اپنی جو ہے اپنے میرے حافظے میں ایسی نہیں ہے کہ جو محفوظ نہ ہو, میں احادیث کو اس طرح دیکھ رہا ہوں جس طرح تم اپنی آنکھوں سے کوئی چیز لکھی ہوئی دیکھتے. کتنا زبردست حافظہ, یہ حافظہ یہ ضبط تمہیں کس طرح ملا؟ مل آئے نا وہ تیتل ہے نا, یہ علم آپ کو کیسے ملا؟ اتنا علم اللہ عبد الجلال نے کیسے آپ کو عطا کر دیا؟ فقال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما زمزم لما شرب له, کہنے لگے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ مائے زمزم جس نیت سے پیا جائے اللہ اس نیت کو پورا کرتے ہیں. وَإِنِّي لَمَّا شَرِبْتُ سَأَلْتُ اللَّهَ عِلْمَ النَّافِعَ, اور جب میں نے پانی پیا میں نے اللہ سے سوال کیا اللہ مجھے علم نافع عطا کر. یہ اس کی برکت, یہ اس کی برکت. خطیب بغدادی رحمت اللہ علیہ وقت کے بہت بڑے محدث, تاریخ بغداد ان کی 14 جلدوں میں کتاب, 14 جلدوں میں. محدثین رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ سب ان کے بعد آنے والے حدیث کا شمار رکھنے والے ان تمام پہ احسان ہے خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ, کیونکہ فن حدیث میں اصول حدیث میں کوئی فن اور کوئی نو ایسی نہیں, کوئی قسم ایسی نہیں ہے جس پہ امام خطیب بغدادی رحمت اللہ علیہ نے مستقل کتاب نہ لکھی. خطیب بغدادی رحمت اللہ علیہ اپنا واقعہ خود فرماتے ہیں, بیان کرتے ہیں, کہتے ہیں انی لمبا حج, یعنی انہو لمبا حج, راوی بیان کرتے ہیں جس وقت خطیب بغدادی حج کے لیے گئے شہر ممار زمزم, کہتے ہیں زمزم کا پانی انہوں نے تین بار پیا اور تین بار تین دعائیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کی. کیا دعائیں کی؟ سار اللہ ثلاث حاجات احدن بقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما زمزم علی ما شرب علی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اسی فرمان کے حوالے سے انہوں نے تین بار پانی پیا اور تین دعائیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کی. ایک دعا یہ کہ ان یحدث بے تاریخ بغداد اب بغداد, کہ یہ جو تاریخ بغداد میں نے لکھی ہے اللہ مجھے موقع عطا فرما کے بغداد میں بیٹھ کے اس کا درس دوں. بغداد کی تاریخ میں 14 جلدوں میں کتاب لکھی ہے خطیب بغدادی رحمت اللہ علیہ. آپ حیران ہوں گے, اس وقت نام بھول گیا میرے ذہن سے, ایک محدث کا, وہ کہتے ہیں میرا دل چاہتا ہے, خطیب بغدادی ان دنوں تاریخ لکھ رہے تھے, وہ کہتے ہیں میرا دل چاہتا ہے کہ میں خطیب بغدادی کی زندگی میں فوت ہو جاؤں ہاں, تاکہ خطیب بغدادی میرا ذکر اپنی کتاب میں تو کر دے. اندازہ کیجئے یعنی کیا کیا ارادے اور کیا کیا یعنی لوگوں کے جو ہے تاثرات ہوتے تھے تاکہ میرا ذکر کسی نہ کسی طرح خطیب بغدادی کی تاریخ میں محفوظ ہو جائے. اس سے آپ اندازہ کریں تاریخ بغدادی کی اہمیت لوگوں کی نگاہ میں کیا تھی. تو فرماتے ہیں ایک دعا یہ انہوں نے کی کہ اللہ یہ پانی پی رہا ہوں اس نیت سے کہ تاریخ بغداد کا بغداد میں بیٹھ کے درس ہو, اور دوسرا کیا اے یوم لے الحدیث اب جامع منصور, جامع منصور میں بیٹھ کے وہاں ممبر کے پاس بیٹھ کے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا درس ہو. اور تیسری دعا یہ کی, تیسری دعا یہ کی کہ این یود فلا عند بشر الحافی, اللہ جب موت آئے تو بشر حافی کے پاس میری قبر بنا. یہ بشر حافی بہت بڑے متقی, بڑے پرہیزگار اور بڑے ولی اللہ شخص تھے, امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے معاصر. اللہ اکبر. تو یہ تین دعائیں خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے کی حج کے موقع پہ. راوی کا بیان ہے کہ اللہ عزوجلال نے تینوں ہی قبول کر لی, تاریخ بغداد کا درس بھی دیا, جامع منصور میں حدیث کا درس بھی دیا, اور فوت ہوئے تو بشر حافی کے پاس دفن دی. اسی طرح حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کا اپنا بیان ہے, فرماتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں آیا تو بیمار پڑ گئے, ڈاکٹروں سے رجوع کیا تو ڈاکٹروں نے کہا یہ بیماری ہمیں سمجھ نہیں آتی, ہمیں سمجھ نہیں آتی اس بیماری کی, میں میری طبیعت میں بڑی بے چینی سی کہ یا اللہ کیا بنے گا اس بیماری سے, لیکن مان اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میرے دل میں مائے زمزم کی خواہش اور مائے زمزم کا پینے کی ایک محبت اور چاہت پوری کر. میں کیا کرتا, زمزم کا پانی آگے رکھ لیتا اور سورت فاتحہ پڑھنا شروع کر دیتا, سورت فاتحہ پڑھ کے دم کرتا اور اس زمزم کے پانی کو پی لیتا. فرماتے ہیں چند دن کے بعد جس بیماری کے بارے میں ڈاکٹر نے کہا تھا کہ میری سمجھ میں نہیں آتی اللہ کی جلال نے مجھے شفا دیا, ایک طرف زمزم کا پانی اور دوسری طرف سورت فاتحہ جس کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ شفا, سورت فاتحہ شفا ہے وہ بھی شفا اور زمزم کا پانی بھی شفا, دونوں شفا جب اللہ پہ توکل اور اللہ پہ بھروسہ کر کے. عبداللہ امام ابن خزامہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب ان کو دوش جان کیا تو اللہ سبحانہ و تعالی نے مجھے صحت یاب فرما دیا. اللہ اکبر. اسی طرح حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کا نام آپ نے سنا ہو, صحیح بخاری کے شارح, عجیب علمی دنیا کی بات, خطیب بغدادی جن کا نام ابھی میں آپ کے سامنے لے رہا تھا, محدثین کہتے ہیں کہ ان کا لقب حافظ مشرق, حافظ مشرق, مشرق کے رہنے والے جو ہے نا, یہ کہہ لیجئے کہ اندلس کیا نام قسطنطنیہ سے لے کے یہ سارا علاقہ آپ کا برن صغیر کا, اس سارے علاقے کے اس علاقے کو کہتے ہیں مشرق کا علاقہ, پھر اندلس کا علاقہ ہے یہ پرلا یورپ کا علاقہ, اس کو کہتے ہیں مغرب کا علاقہ, آج بھی یہی تقسیم ہے, مغرب اور مشرق کی آج بھی وہی تقسیم. مشرق کے علاقے کے بارے میں خطیب بغدادی کے حوالے سے بات کی جاتی ہے کہ خطیب حافظ مشرق ہے. اندازہ کیجئے کتنا بڑا لگا حافظ مشرق. انہی کے ایک محاصر تھے مغرب میں اندرس میں, حافظ ابن عبد البر رحمت اللہ علیہ معطا کی, جنہوں نے شرح لکھی ہے الاستذکار کے حوالے سے اور دوسری شرح لکھی ہے تمہید کے حوالے سے. دو شرح لکھی ہے تمہید 25 جلدوں میں ہے, ان کی 25 جلدوں میں ہے تمہید معطا کی شرح. اسی طرح تقریباً 27-28 جلدوں میں ہے الاستذکار جو معطا کی, 2 جلدیں اندازہ کیجیے کتابیں لکھی ہیں اور دونوں کی کا حجم ملایا جائے تو 50 جلدیں تقریباً بنتی ہے, 50 سے بھی زیادہ. اور ان کو ان کا لقب کیا تھا؟ حافظ مغرب. مغرب میں بسنے والے جو علماء ہیں ان کا, ان کے علم کے حافظ کون ہے؟ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ. اور یہ بعد میں آئے 9ویں صدی میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ, تو ان کا لقب لوگوں نے ان کو دیا حافظ الدنیا, حافظ الدنیا, دنیا کا حافظ, حافظ دنیا. گویا کہ جتنے علوم حدیث, اصول حدیث, قرآن پاک یا دین کے حوالے سے تھے وہ سارے حافظ ابن حجر کو حفظ. یہ حافظ دنیا ہے. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو یہ حفظ کیسے, یہ حدیث کے ساتھ اتنا شغل اور اتنا شغل اور اتنی کتابیں کیسی؟ تو کہتے ہیں, یہاں جب آپ نے دیکھی, کہتے ہیں کہ میں نے زمزم کا پانی پیا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کی, اللہ مجھے دین کی خدمت کی اسی طرح توفیق عطا فرما, میرا حافظہ اسی طرح بنا دے جس طرح حافظہ بھی رحمۃ اللہ علیہ کا. اب دیکھیے حافظہ بھی کو کوئی اشعار حاصل ہے کہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے دعا کرتے ہوئے یہ بات کہی کہ این یکون کل حافظ الزہبی, کہ یا اللہ مجھے وہ حفظ عطا فرما, وہ ضبط عطا فرما, وہ اتقان عطا فرما جو اپنے بندے زہبی رحمۃ اللہ علیہ کو تو نے دیا. یہ علامہ مزی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں. نام لے رہا ہوں آپ کو کیا علم کے مزی کون تھے, زہبی کون تھے. بہرحال ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے دعا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کی کہ یا اللہ زہبی کا جو زہبی کو حافظہ مجھے عطا فرمایا تھا وہ حافظہ مجھے عطا فرمایا. تاریخ اسلام حافظ زہبی رحمۃ اللہ علیہ کی اب چھپ کے آئی ہے 50 جلدوں میں. اندازہ کیجیے تاریخ اسلام سے کتاب سید علام النبلاء ہے, 23 جلدوں میں انہوں نے حافظ ابن حجر زہبی کی ہے. اسی طرح میزان میں اقبال 4 جلدوں میں ہے. بس یہ بھی وہ کتابیں ہیں جو زہبی رحمۃ اللہ علیہ کی چھپی ہوئی 50 جلدوں میں تاریخ ہی ہے تنہا حافظ زہبی رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ اسلام کے حوالے سے. تو بہرحال حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے مائے زمزم پیتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ زہبی جیسا حافظ مجھے عطا فرما. اب 10ویں صدی میں ان کے ایک شاگرد ہے علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ, شاید آپ نے ان کا نام سنا, علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے دعا کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مائے زمزم پیتے ہوئے کہ یا اللہ حدیث میں مجھے وہ سمجھ عطا فرما جو حافظ ابن حجر کو عطا فرمائی تھی, اور فقہ میں مجھے وہ سمجھ عطا فرما جو امام بلقینی رحمۃ اللہ علیہ کو تو نے عطا فرمائی تھی. کہتے ہیں کہ حافظ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اسی دعا کی بدولت حافظ بھی ہیں اور بہت بڑے فقیہ بھی ہیں. آپ اندازہ کیجئے کہ 500 سے زیادہ کتابیں ہیں حافظ سیوطی کی, 500 سے زیادہ کتابیں لکھی ہیں حافظ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ. نام بنام ان کی سوال نگاروں نے نام بنام ان کی کتابوں کے نام 500 سے زیادہ لکھے ہیں. کیا سمجھتے ہیں آپ یہ دین کے خدمت گزار جو ہیں انہوں نے 2-2, 4-4 کتابیں لکھ کے اپنی زندگی اسی طرح گزار دی؟ یہ لوگ تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب جلال نے ان کو پیدا ہی دین کی خدمت کے لیے کیا. حافظ ابن جوزی ہوئے, علامہ سیوطی ہوئے, حافظ زہبی ہوئے, حافظ ابن حجر ہوئے, حافظ ابن تیمیہ ہوئے, ابن, یہ ہے تو مذاقی کی بات کہ یہ ابن حزم ہے, یہ ابن قیم ہے, یہ ابن تیمیہ ہے, ہاں جی یہ ابن حجر ہے, یہ ابن ابن ابن, یہ ہے تو بیٹے لیکن ہے باپ. ہے تو یہ بیٹے ابن حزم, ابن تیمیہ, ابن قیم, ہاں جی یہ سب ابن ابن ہے لیکن ہے یہ علم کے باپ. یعنی انہوں نے تو بیٹا بنا, انہوں نے تو ان کی شہرت تو بیٹے ہونے کے ناطے ہوئی لیکن علم کے ناطے ان کی شہرت اللہ عزوجل جلال نے باپ کی حیثیت سے کی. یعنی جو بھی باپ میں آتا ہے ان کو اپنا باپ سمجھتا ہے, علم کی اعتبار سے ان کو اپنا, ان کا وہ خوش اچیر رہتا ہے جو ابن 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 کے نام سے مشہور ہے. تو حافظ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے دعا کی کہ یا اللہ حفظ میں مجھے ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ حدیث کی خدمت کے سلسلے میں ابن حجر بنا دے, اور فقہ کے معاملے مجھے علامہ بلقینی رحمت اللہ علیہ وہ جو فقہ کی سمجھ بصیرت اور بصارت عطا فرمائی تھی، اللہ وہ مجھے بصیرت اور بصارت عطا فرمائی. اللہ اکبر. اسی طرح کے اور بہت سے واقعات جس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ کرنل بادہ کرنے تاریخ میں ایسے واقعات موجود ہیں کہ جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان پہ یقین کے ساتھ عمل کیا، اللہ عزوجل نے اس کی مراد پوری کر. ہمارے حضرت علامہ احسان الہی رحمتہ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یونیورسٹی کے دور میں جب پڑھتے تھے مدینہ طیبہ میں تو انہیں گردے کی تکلیف ہو گئی، اسپتال میں داخل کروا دیا گیا، چیک اپ کے بعد معلوم ہوا کہ گردے میں پتھری. اب کہنے لگے کہ میرا میں بھی بڑا مشکل تھا، ڈر لگتا تھا جناب کہ صبح میرا آپریشن ہونا ہے، مجھے کپڑے پہنا دیے گئے اور صبح جناب میرے بارے میں فیصلہ تھا کہ آپریشن کرانا ہے. میں اسپتال سے بھاگا ٹیکسی لی اسپیشل، مکہ مکرمہ پہنچا، رات وہاں گیا اور جانے کے بعد اللہ کے گھر کا پہلے طواف کیا، طواف کرنے کے بعد پھر زمزم پیا اور خوب پیا اور اسی نیت سے کہ اللہ تیرے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ماؤ زمزم علی ما شرب لہو، تو مجھے اس بیماری سے اللہ نجات عطا فرما دے. علامہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تقاریر میں بیان کیا کرتے تھے کہ اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے ایسا کرم کیا کہ اس کے بعد ایسا کھل کے پیشاب آیا کہ کنکری نکل کے وہ دیکھتے ہیں. میں آیا دوبارہ آیا تو میرے اساتذہ نے پوچھا کیا ہوا، آپریشن ہو گیا؟ میں نے کہا نہیں آپریشن ہوا. تو کیا ہوا تمہارا؟ میں نے کہا میں تو مکہ مکرمہ میں وہ جو مالک الملک ہے نا وہ اس سے آپریشن کروا کے آیا، ڈاکٹروں سے آپریشن کی ضرورت میں نے محسوس ہی نہیں کی، رب عبدالجلال نے میرا خود ہی آپریشن کر دیا. تو اس قسم کے سینکڑوں اور بیسوں واقعات ہیں اللہ کے فضل و کرم سے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان کی صداقت کا منہ بولتا ثبوت. تو یہ وہ ایک علامت ہے جس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا فی آیاتم بینات، اللہ کی کھلی نشانی ہے، اور ان کی نشانی ان نشانیوں میں ایک یہی نشانی باعث زمزم ہے جس کی بابرکت کے جس کے بابرکت ہونے اور جس کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ ارشادات کہ ماؤ زمزم علی ما شرب لہو خیر و ماؤن علی وجہ الارض ماؤ زمزم، روئے زمین پہ سب سے بہترین پانی ہے تو کیا ہے؟ زمزم کا پانی ہے. اللہ سبحانہ و تعالی بار بار ہمیں وہ پانی پینے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے گھر کی حاضری کی توفیق عطا فرمائے، اور اس زمزم کے پانی کو ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی راحت کا باعث بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.